محترم سامعین کرام،
بلند آواز بلند آواز
و سامعات، اسلام کے نوجوان ساتھیوں، عزت دار پردہ نشیمہ اور بہنوں، بزرگ دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ.
الحمدللہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار المبين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا الہی، ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی، بھول جائیں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی، جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو. اور یا الہی، جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. اور کسی عاشق صادق نے کہا ہے کہ ذکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے، ذکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے، اور جب ان کا نام آئے تڑپ جانا چاہیے، اور بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے، بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے، اور ہم کو رسول پاک کا دیوانا چاہیے. اور نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، اور ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں. اور ابھی نہ چھیڑ صبا سنبلو گلاب کا ذکر، ابھی نہ چھیڑ صبا سنبلو گلاب کا ذکر، ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں، ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں. اور میدان عشق و محبت میں ایک اور عاشق رسول نے یوں کہا ہے کہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. حضرات، خوش نصیب ہیں آپ حضرات، اور بے پناہ احسان عظیم ہے وحدہ لا شریک کا کہ جس پروردگار عالم نے مجھے اور آپ تمامی حضرات کو اس مبارک محفل میں آنے کا موقع عطا فرمایا. میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پر مہربانی فرماتا ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پر کرم فرمانا چاہتا ہے, جب خالق کائنات کسی بندے پر رحم فرمانا چاہتا ہے, جب وحدہ لا شریک اپنے کسی بندے کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں نیکیوں کی محبت پیدا فرما دیتا ہے, اس کا دل نیک کاموں کی طرف مائل ہو جاتا ہے, پھر وہ بندہ ہر وقت نیک کاموں کو تلاش کرتا رہتا ہے. تو آج کی یہ مبارک محفل نیکیاں ہی نہیں بلکہ نیکیوں کا ذخیرہ ہے, کیونکہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک محفل کو یوں ارشاد فرمایا ہے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے. حدیث پاک کے الفاظ یوں ہیں, اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا قالوا وما ریاض الجنہ قال حلق الذکر. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں, میرے غلاموں جب تم جنت کی کیاریوں میں سے گزرا کرو تو اس میں سے کچھ نہ کچھ کھا پی لیا کرو, اس میں سے کچھ نہ کچھ کھا پی لیا کرو. قالوا اصحابنا, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کیاریاں کہاں ہوتی ہیں؟ وما ریاض الجنہ, جنت کی کیاری کون سی ہوتی ہیں, کہاں ہوتی ہیں, ان کی پہچان کیا ہے, ان کی نشانیاں کیا ہیں, ان کی علامت کیا ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حلق الذکر, جہاں پر اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہی جنت کی کیاریاں ہوا کرتی ہیں. تو یہاں پر اللہ والوں کا ذکر ہو رہا ہے, اور فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ جنت کی کیاری ہے. اور میں اپنے ایمان سے یہ دعویٰ کر سکتا ہوں اور یقین رکھ سکتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں جنت میں بٹھا رہا ہے تو آخرت میں بھی جنت عطا فرمائے, کیونکہ زمانے کا فرمان بدل سکتا ہے, پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ سکتا ہے, زمین ادھر سے ادھر ہل سکتی ہے, آسمان تباہی کے لیے اپنے جبڑے کھول سکتا ہے, دریاؤں کا پانی خشک ہو سکتا ہے, کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے, مگر مصطفیٰ پیارے کی زبان کبھی بدل نہیں سکتی. جو رسول نے فرما دیا وہ برحق ہے, جو پیغمبر نے فرما دیا وہ برحق ہے. اے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے ارشاد فرمایا کہ بلال تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے, محبت کی بات کی زبان پر آ گئی. ایک غلام نے پوچھا, سوال کیا, سرکار کیا میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے فرما دیا, ہاں تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا, اور میرے سرکار کو تو اللہ تعالیٰ نے مختار بنایا, میرے سرکار کو تو اللہ تعالیٰ نے مختار بنایا ہے, اور ایسا مختار بنایا ہے کہ مصطفیٰ جسے چاہے جنت عطا فرما دے اور مصطفیٰ چاہے جسے چاہے حکومت عطا فرما دے. سبحان اللہ, یہ سرکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں, سب سے پہلے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر حدیث درود و سلام پیش کروں. مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. غلام نے جس وقت حضرت بلال اذان پڑھتے تھے لوگوں نے سوال کیا کہ توتلی زبان ہے, الفاظ بھی صحیح نہیں ادا ہوتے, لوگ شکایت کرتے ہیں, کافر سنتے ہیں وہ شکایت کرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں, رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اچھی آواز والا مؤذن بھی نہیں ملا, جس کی وجہ سے حضرت بلال سے اذان پڑھواتے ہیں, اسلام کی توہین کرتے ہیں, لہذا ان کو بدل دیا جائے اور ان کی جگہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو مقرر کر دیا جائے. بہرحال وہ بھی ایک بہانہ تھا, حضرت بلال کو بدل تو دیا مگر حضرت بلال جیسے ہی اتنا سنا حضرت بلال نے تو آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے, مسجد کے کونے میں رو رہے ہیں. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بلال کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں, میرے آقا کیا مجھ سے گستاخی ہو گئی, کون سی مجھ سے کمی ہو گئی, سرکار مجھ سے کون سا قصور ہو گیا؟ زمانہ تو آپ کے دامن سے وابستہ ہونا چاہتا ہے لیکن آقا آپ نے تو مجھے یہاں سے بھی ہٹا دیا ہے، میرے سرکار میری معافی کیسے ہوگی؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، بلال تم تو جدائی کی بات کرتے ہو، تم تو مصطفیٰ کے اتنے قریب ہو، اتنے قریب ہو کہ جب جنت میں میں جاؤں گا تو میری اونٹنی کی لگام تیرے ہی ہاتھ میں ہوگی، تو آگے آگے غلام بن کر جائے گا، میں پیچھے پیچھے سردار بن کر جاؤں گا۔ یہ رسول کی بات تھی، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی، بڑی معروف اور بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ دنیا میں ہی 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت عطا فرما دی، جن کو عشرہ مبشرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جس کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ جنتی ہے تو وہ جنتی ہے۔ حضرت قتادہ، موضوع تو اور ہے لیکن بات آ گئی، حضرت قتادہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے کس وقت؟ جب جنگ احد میں ان کی آنکھ میں تیر لگ گیا اور آنکھ کا ڈھیلا نکل کر کے یہاں لٹک گیا۔ اب حضرت قتادہ وہاں کس حکیم کو تلاش کرتے؟ کوئی حکیم نہیں تھا، کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، کوئی آنکھوں کا ہسپتال نہیں تھا، جہاں کہاں جاتے کس حکیم کا دروازہ کھٹکھٹاتے؟ انہوں نے سوچا ساری دنیا تو میرے پیغمبر کے دروازے سے شفا یاب ہوتی ہے، مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے، چلو اپنے آقا ہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ پہنچے بارگاہ رسول میں، سرکار نے آتا ہوا دیکھا تو ارشاد فرمایا مسکرا کر، قتادہ کیسے آئے ہو جبکہ میرے آقا جانتے ہیں کیسے آئے ہیں؟ عرض کرتے ہیں، آقا میری آنکھ میں تیر لگ گیا ہے اور آنکھ کا ڈھیلا نکل کر کے باہر لٹک گیا ہے، سرکار خون نکل رہا ہے، کمزوری پر کمزوری آ رہی ہے، سرکار بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میرے سرکار کرم فرمائیے، میری آنکھ کو ٹھیک فرما دیجئے۔ عقیدہ تھا، تب گئے۔ اب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہم نے کون سا آنکھوں کا ہاسپٹل کھول رکھا ہے ہمارے پاس آئے ہو، نہیں فرمایا۔ رسول اعظم نے یہ نہیں فرمایا کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کسی حکیم کے پاس جاؤ، اس سے علاج کراؤ، بلکہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتادہ میری بارگاہ میں آنکھ لینے آیا ہے یا جنت مانگنے آیا ہے، آنکھ لینے آیا ہے یا جنت مانگنے آیا ہے۔ حضرت قتادہ کو ایک راستہ مل گیا، بڑا پیارا راستہ مل گیا، مسکرا اٹھے اندر ہی اندر دل میں اور سوچنے لگے آج تو مصطفیٰ جانے رحمت کا دریائے رحمت جوش میں ہے، آج تو سرکار خود اپنی زبان سے جنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، بڑا پیارا موقع ہے، بڑا اچھا موقع ہے۔ عرض کرتے ہیں میرے سرکار کرم فرمائیے، میرے آقا رحم فرمائیے، غلام تو آپ کی بارگاہ میں صرف آنکھ مانگنے آیا تھا، جنت کا تذکرہ آپ نے خود چھیڑا ہے، آقا اتنا کرم فرمائیے آنکھ میرے کہنے سے جنت آپ اپنی طرف سے عطا فرما دیجیے، جنت اپنی طرف سے عطا فرما دیئے اور آنکھ میرے کہنے سے عطا فرما دیئے۔ اب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ کو آنکھ بھی عطا فرما دی اور جنت بھی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو مدینے کے آقا دوا دے رہے ہیں، مدینے کے آقا دوا دے رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے، جسے مصطفیٰ چاہیں جنت عطا فرما دیں، جسے چاہے حکومت عطا فرما دیں، جسے چاہے دولت عطا فرما دیں، جسے چاہے وزارت عطا فرما دیں۔ ہندوستان کا ایک نواب حج کرنے کی غرض سے گیا، جب بیت اللہ کا طواف سے فارغ ہونے کے بعد میدان عرفات میں ٹھہرا، حج کے تمام ارکان کو ادا کرنے کے بعد مدینہ الرسول پہنچا اور اپنے ساتھ میں ایک بہت معروف اور مشہور غلام کو لے کر گیا جس کا نام تھا محمد ابرار، لیکن یہ ہندوستان کا نواب محبت سے اس کو برہ برہ کے نام سے یاد کرتا تھا، برہ ایک پیار کے لفظ ہے، اس کو یاد کرتا تھا۔ اب لے کر اس کو ساتھ گیا، اور ساتھ لے جانے کے بعد جب مدینہ منورہ میں روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہونے کے بعد اپنے مقام پر آیا تو نواب کے دل میں ایک شرارت پیدا ہوئی، پر نواب نے اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہا کہ آج ہم برہ کو تھوڑا بے وقوف بنانا چاہتے ہیں، یعنی مذاق کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دوسرے ساتھیوں نے پوچھا تو نواب نے کہا برہ کو ذرا کسی کام سے ہم بازار بھیجیں گے، پھر ہمارا کرشمہ دیکھنا۔ برہ آیا، برہ سے کہا کہ برہ فلاں کام کے لیے بازار چلے جاؤ اور یہ کام کر کے لاؤ۔ برہ سیدھا سادہ تھا، بھولا بھالا تھا، عاشق مصطفیٰ تھا، نبی کا دیوانہ تھا، مصطفیٰ کا جانثار تھا۔ چلا گیا سیدھا سادہ، نواب کی بات کو نہ سمجھ سکا۔ جب نہ سمجھ سکا تو تھوڑی دیر کے بعد نواب نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ تم چھوٹے چھوٹے کاغذ کے ٹکڑوں پر یہ لکھ لو کہ ہم نے تمہارے حج کو قبول فرما لیا، یہ لکھ لو۔ اور برہ کے نواب نے بہت بڑے پرچے پر لکھ لیا کہ ہم نے تمہارے حج کو قبول فرما لیا. اب برہ جب ادھر سے لوٹ کر آیا, نواب نے برہ سے کہا, برہ حج کر لیا؟ ہاں نواب صاحب کر لیا. روزہ رسول اللہ پر حاضری دے دی کہ ہاں حضور دے دی. کہ برہ یہ بتاؤ کہ تمہیں حج کا سرٹیفکیٹ ملا ہے یا نہیں ملا ہے, حج کا ڈپلوما تمہیں ملا ہے یا نہیں ملا ہے, سند حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے روزہ رسول سے؟ نواب کی بارگاہ سے نواب سے کہا برہ نے, نواب صاحب حج جہاں تم کر رہے تھے وہیں آپ کے ساتھ میں کر رہا تھا, کعبے کا طواف تم نے کیا آپ کے پیچھے پیچھے میں بھی تھا, حجر اسود کو آپ نے چوما آپ کے ساتھ ساتھ میں نے بھی چوما, جو کام آپ نے کیا میں نے بھی کیا, روزہ رسول اللہ پر حاضر تم بھی ہوئے میں بھی ہوا, لیکن مجھے تو ابھی کوئی بھی سرٹیفکیٹ کوئی بھی سند نہیں ملی ہے. تو نواب نے کہا, ہمیں تو مصطفیٰ جان رحمت کے دربار سے یہ سند مل گئی. وہ سب کچھ دکھا دیا, وہ سند دکھائی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جعلی سند بنائی تھی. اب برہ کو بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ یہ اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہے یا کہاں کی ملی ہوئی ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نواب نے کہا, برہ جب ہندوستان جاؤ گے ہندوستان والے تم سے سوال کریں گے کہ حج کی سند کہاں ہے, حج کا سرٹیفکیٹ کہاں ہے, حج کا ڈپلوما کہاں ہے, تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہوگی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا, لوگ تمہیں مذاق بنائیں گے, تمہیں بے وقوف بنائیں گے, تمہارا بے مذاق اڑائیں گے. آنکھوں میں آنسو آ گئے اور الٹے قدم روتا روتا دربار مصطفیٰ پر حاضر ہوا. آنکھوں سے آنسو تھے, پر آپ جانتے ہیں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا چاہے ہندوستان میں پکارے میرے آقا کو تو میرے سرکار یہاں کہیں بھی پکارے, مصطفیٰ جانے رحمت وہاں پر اپنے غلام کی مدد فرمانے کے لیے حاضر, اور یہ تو روزہ رسول پر پکار رہا ہے اور رو رو کر پکار رہا ہے, میرے سرکار کرم فرمائیے, میرے آقا رحم فرمائیے, آپ نے میرے نواب کو حج کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا, حج کی سند عطا فرما دی, سرکار جب میں ہندوستان جاؤں گا ہندوستان والے میرا مذاق بنائیں گے, مجھے بے وقوف بنائیں گے, کہیں گے برہ تم حج کرنے کے لیے نہیں گئے تھے, تم کوئی اور جگہ سے لوٹ کر آئے ہو, سرکار میں رسوا ہو جاؤں گا, سرکار میں بدنام ہو جاؤں گا, مجھے لوگ جینے نہیں دیں گے, میرے حال زار پر رحم فرما. اے میرے آقا آپ کا دربار تو وہ دربار ہے کہ یہاں ابو بکر آئے ہیں تو صدیق اکبر بن گئے ہیں, عمر آئے ہیں تو فاروق اعظم بن گئے ہیں, عثمان آئے ہیں تو جامع القرآن بن گئے ہیں, اور حضرت بلال آئے ہیں تو تمام دنیا کے امام بن گئے ہیں, میرے سرکار میرے حال پر بھی رحم فرمائیے, رو رہے ہیں. اور روتے روتے برہ کو نیند آ گئی. نیند آئی تو کہاں, سبحان اللہ مصطفیٰ کے روزے پر. ایسی نیندوں پر ہم جیسے گناہگاروں کی ہزاروں نیندیں قربان ہو جائے. برہ سو رہے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر سو رہے ہیں. جیسے ہی سوئے ان کی آنکھ لگی, میرے سرکار خواب میں تشریف لے آئے, میرے آقا خواب میں تشریف لے آئے. اور حضرات جس کے خواب میں رسول پاک تشریف لے آئے اس کے مقدر کا اندازہ کون لگا سکتا ہے, اس کے مقدر کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. اور میرے سرکار خواب میں تشریف لانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برہ سے ارشاد فرمایا, برہ پریشان مت ہو, تم جانتے ہو ہمارے دربار میں جو بھی آتا ہے خالی لوٹ کر نہیں جاتا, کوئی بھی آئے اپنا آئے اپنا غیر بھی آئے جب بھی خالی لوٹ کر ہمارے دربار سے نہیں جاتا ہے, تم تو ہمارے اپنے ہو, تم کیوں پریشان ہو, تیرے نواب نے تو جالی بنائی ہے, تیرے نواب نے تو جالی بنائی ہے, لیکن تجھے میں ایسا سرٹیفکیٹ عطا فرماؤں گا کہ ہندوستان جائے گا یہاں کام آئے گا, پاکستان جائے گا وہاں کام آئے گا, اور قبرستان جائے گا وہاں بھی کام آئے گا, جہاں جائے گا وہاں کام آئے گا, ایسا سرٹیفکیٹ ایسی سند عطا فرماؤں گا. اور میرے سرکار نے ایک ریشمینی کپڑے پر ہرے رنگ کا کپڑا حضرت برہ کے سینے پر رکھا اور جس پر کے موٹے موٹے حرفوں میں لکھا ہوا تھا, البرتو بری ام من النار, اے برہ ہم نے تجھ کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا. کیا کمی ہے میرے رسول کے دربار میں؟ مانگنے والوں کی کمی ہے, ہم سے مانگنا نہیں آتا, ہم سے دامن پھیلانا نہیں آتا, طلب کرنا نہیں آتا. حج کرنے ایک حاجی جا رہا ہے, میرے رسول نے امت پر اتنا کرم فرمایا, اتنا رحم فرمایا کہیں ہٹ کر کے مکے سے واپس نہ لوٹ جائے. آقا نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی, میرے دربار میں آؤ شفاعت کی ڈگری لے کر جاؤ, میرے دربار میں آؤ اور شفاعت کی ڈگری لے کر جاؤ. من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی, جو رسول پاک کے روزے کی زیارت کرے گا رسول پاک پر اس کی شفاعت واجب ہو جائے گی. لالچ دے دے کر اپنے غلاموں کو بلایا جا رہا ہے. برہ کے سینے پر وہ کپڑا رکھ دیا. یہ ہمارا تمہارا خواب نہیں ہے, ہم خواب میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. پتہ چلا کچھ پکڑ رہے ہیں, پتہ چلا ہاتھ میں بہت بڑا خزانہ ہاتھ آ گیا, آنکھ کھلی تو سب کا سب غائب. لیکن یہ خواب دیکھ رہے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کو خواب میں دیکھ رہے ہیں. اور سرکار فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو حقیقت میں مجھے دیکھا, اس لیے میری صورت میں شیطان نہیں آ سکتا. آنکھ کھلی تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر وہ ریشمینی کپڑا رکھا تھا وہیں پر رکھا ہوا ہے,
سبحان اللہ,
سینے پر رکھا ہوا ہے. تقدیر مسکرا گئی, تقدیر جگمگا گئی, خوشی سے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا اور ادب و احترام کے ساتھ روزہ رسول اللہ سے نکلا, نواب کی طرف پہنچا. نواب دیکھ رہا ہے, ہنس رہا ہے, تمام غلام ہنس رہے ہیں, تمام ساتھی ہنس رہے ہیں. دیکھو بے وقوف کہاں جا رہا ہے, جنت کی ڈگری لینے جا رہا ہے, شفاعت کی ڈگری لینے جا رہا ہے. حاجی لوگ آتے ہیں حج کرنے, روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیتے ہیں, چلے جاتے ہیں. ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے یہاں ڈگریاں بنائی ہیں, سند اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہے, یہ تو سرکار کی بارگاہ میں لینے جا رہا ہے. چلو تھوڑی دیر بعد واپس ضرور آئے گا. لیکن ادھر سے جب برہ گیا تھا تو روتا ہوا گیا تھا, چیختا ہوا گیا تھا, مگر جب برہ ادھر سے آ رہا ہے تو مسکراتا ہوا آ رہا ہے, ہنستا ہوا آ رہا ہے. نواب دیکھ کر کے چہرے کا جغرافیہ بدل گیا, دال میں کچھ کالا ہے. ادھر سے گیا تھا روتا اور ادھر سے آ رہا ہے تو مسکراتا ہوا آ رہا ہے. سبحان اللہ, ادھر سے آ رہا ہے تو مسکراتا ہوا, کہنے لگا کچھ نہ کچھ ہے دال میں کالا. ساتھیوں سے کہا کچھ نہ کچھ معاملہ ہے اور دال میں کالا ایسا لگ رہا ہے کہ ہاتھ میں بھی کچھ کپڑا ہے. جیسے ہی قریب آیا تو برہ سے کہا, برہ گئے کہاں تھے, کہاں اپنے آقا کی بارگاہ میں جنت کی ڈگری لینے گیا تھا, حج قبول ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے گیا تھا, یہ کیا لائے ہو ہاتھ میں؟ ارے ہاتھ میں کیا لایا ہوں, میرے آقا کے دربار سے جنت کی شفاعت, جنت کی ڈگری لے کر آیا ہوں, حج کا سرٹیفکیٹ لے کر آیا ہوں, دکھاؤ. جیسے ہی دکھایا آنکھیں پھٹ گئی, دیکھا لکھا ہوا تھا البرہ تو بریا من النار, حیرت میں پڑ گیا. اور نواب بولا, برہ آج تک تو تو میرا غلام تھا مگر آج کے بعد میں تیرا غلام, آج تک تو میرا غلام تھا مگر آج کے بعد میں تیرا غلام ہوں. برہ کہا نواب صاحب مذاق پہ مذاق کر رہے ہو, پہلے مذاق کی تو وہاں بھیج دیا, پہلے مذاق کی تو بازار بھیج دیا, اب کہہ رہے ہو کہ میں آپ کا آقا بن گیا, آپ میرا غلام, یہ کیوں کر رہے ہو؟ نواب بولا بے وقوف مذاق نہیں کر رہا ہوں, میں نے تو تجھ سے مذاق کر کے اپنے ہاتھ سے کاغذ پر لکھا تھا لیکن تجھے تو گنبد خضرا والے نے حج کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا ہے. اور جو محبوب پروردگار کا غلام بن جاتا ہے وہ ہم جیسوں کا امام بن جاتا ہے, ہم جیسوں کا تاجدار بن جاتا ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ کون سی کمی ہے میرے رسول کے دربار سے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کس چیز کی کمی ہے؟ مولا تیری گلی میں, دنیا تیری گلی میں, او خدا تیری گلی میں, ہر چیز میرے رسول کے دربار سے ملی. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں کہ دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا, اور جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا. تو حضرات آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں, عرض یہ کر رہا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پر کرم فرمانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں نیکیوں کی محبت پیدا فرما دیتا ہے, پھر وہ بندہ نیکیوں سے پیار کرتا ہے, نیکیوں سے محبت کرنے لگتا ہے, نیک کاموں میں کی مجلسوں میں حاضر ہونا, شریک ہونا وہ شروع کر دیتا ہے. یہ اس بندے کا مشن بن جاتا ہے. اور آج کی یہ مبارک محفل جس کے بارے میں میں نے قرآن کریم کے 11ویں پارے کی 3 آیات مبینات کو تلاوت کیا ہے, اور ان آیات مبینات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان قدسی صفات ہستیوں کا ذکر فرمایا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بندہ ہونے کا شرف حاصل ہے. ان اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کا ذکر پاک فرمایا ہے کہ جنہوں نے اپنے نور عرفان سے دنیا کے گوشے گوشے کو روشن و تابناک بنا رکھا ہے. ان اللہ والوں کا ذکر پاک فرمایا ہے کہ جن کا چلنا بھی ہوتا ہے تو مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہوتا ہے, جو کھاتے بھی ہیں تو مصطفیٰ کی سنت کے مطابق کھاتے ہیں, جو پیتے ہیں تو مصطفیٰ کی سنت کے مطابق پیتے ہیں, جن کا سونا بھی مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہوا کرتا ہے, جن کا اٹھنا بیٹھنا بھی مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہوا کرتا ہے, یہ اللہ والے اپنے آپ کو مصطفیٰ کی سنت کے سانچے میں اس انداز سے ڈھال لیا کرتے ہیں, اس انداز سے ڈھال لیا کرتے ہیں کہ اگر ہزاروں میل کی دوری پر آپ کو ایک اللہ کا دیوانہ اللہ کا ولی چلتا ہوا نظر آ جائے تو دور سے دیکھنے والا یہ پکار جاتا ہے کہ مصطفیٰ کا غلام چل رہا ہے, یہ مصطفیٰ دان رحمت کا جان نثار کر رہا ہے. یہ اللہ والے وہ اولیاء اکرام جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, خبردار. لفظ خبردار, ہوشیار, ہوشیار ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ, آگاہ ہو جاؤ. جیسے آپ نے کہیں دیکھا ہوگا جب لال بتی ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ خطرے کا معاملہ ہے, اور کہیں اعلان وغیرہ لکھا ہوا رہتا ہے تو اس میں ایک ضروری اعلان لکھا ہوا رہتا ہے, تو ضروری کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیچے جو بھی اعلان ہے وہ کوئی خاص بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الا خبردار. اب یہاں جو بات اللہ تبارک و تعالی فرمانا چاہتا ہے وہ کوئی اہم بات ہے جس کی وجہ سے اپنے بندوں کو پہلے متنبہ فرما دیا, پہلے ہوشیار فرما دیا, پہلے آگاہ فرما دیا کہ کانوں سے سنو, ہوشیار ہو جاؤ, جو بات آ رہی ہے اس بات کو پہلے سمجھو. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اللہ کے ولیوں کو, اللہ کے نیک بندوں کو نہ کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کا غم ہوتا ہے. قرآن کریم کی یہ آیت پاک اللہ والوں کے, اولیاء اللہ کے بے خوف ہونے کا اعلان فرما رہی ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں, اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں, وہ کسی چیز سے ڈرتے بھی نہیں ہیں اور کسی چیز کے گم جانے پر غم بھی نہیں کرتے ہیں. پر حضرات, ڈرنے کی ان کو ضرورت ہی کیا ہے؟ ان کو کسی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کسی سے دہشت کھانے کی ان اللہ والوں کو ضرورت ہی کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ والے تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں, اور اللہ کی ہر مخلوق ان اللہ والوں سے ڈرتی ہے. یہ دنیا کی کوئی سے بڑی بھی طاقت سے بھی نہیں ڈرتے, ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتا ہے, کسی بندے سے محبت کرتا ہے, حدیث قدسی, یہ تفسیر ضیاء القرآن میں یہ حدیث قدسی حضرت علامہ پیر کرم شاہ ازہری نے بیان فرمائی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے, جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. اب حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بتا دیا جاتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل امین علیہ السلام تمام آسمان والوں کو ندا کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, تمام آسمان والوں تم بھی اس سے محبت کرو. آسمان والے سب کے سب اس سے محبت کرنا لگتے ہیں, سب کے سب محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آسمان والوں ہی کی طرف سے ایک منادی ندا دیتا ہے زمین والوں کو کہ اے اہل زمین, اللہ تبارک و تعالی فلا بندے سے محبت کرتا ہے, آسمان کی ساری مخلوق فلا بندے سے محبت کرتی ہے, تم لوگ بھی اس سے محبت کرو. جب یہ اعلان ہوتا ہے تو من جانب اللہ انسانوں کے دل میں اللہ والوں کی عصمت پیدا ہو جاتی ہے, اللہ والوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ جو اجمیر شریف کو بھاگے چلے جا رہے ہیں, بغداد شریف کو بھاگے چلے جا رہے ہیں, کلیا کو بھاگے چلے جا رہے ہیں, کیا ضرورت ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں ان اولیاء اللہ کی محبت کو پیدا فرما دیا ہے. ہم نے نہیں, اللہ خود ان اللہ والوں سے محبت کرتا ہے, بعد میں ہم کر رہے ہیں. ان کی مخالفت. اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو ستاتا ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے دشمنی کرتا ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلصین کو اذیت پہنچاتا ہے, ان کے بارے میں حدیث قدسی سرکار فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. آقا فرماتے ہیں کہ خدا کا فرمان ہے, جس نے میرے کسی ولی کو تکلیف پہنچائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعلان جنگ فرماتا. کس کے اندر ہے اتنی طاقت کہ پروردگار سے مقابلہ کرے؟ کس کے اندر ہے اتنی جرات کے پروردگار سے جنگ کر لے؟ کون اتنی طاقت رکھنے والا ہے؟ کون اتنی ہمت رکھنے والا ہے؟ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے, کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. معلوم یہ ہوا, اللہ والوں کی رضا میں پروردگار کی خوشنودی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں خوش کرنا ہے تو اللہ والوں سے محبت کرنی پڑے گی. میں نہیں کہتا, حدیث قدسی آپ حضرات کے سامنے, اللہ والوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا, اللہ والوں کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں کے اندر ڈالنا پڑے گا, اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. ان اولیاء اللہ کے دامن میں, ان کے دامن سے اپنے دامن کو باندھ لو, ان سے اپنا رشتہ پکا کر لو, ان سے محبت کر لو. اور حضرت امام خرفوتی رحمت اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ کی شرح کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مومن کامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرشد کامل کی طرف متوجہ ہو, مرشد کامل کی طرف متوجہ ہو. اور آپ فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے ایک مالی کے بغیر باغ میں پھول نہیں کھلتا ہے, اسی طریقے سے مرشد کامل کے بغیر انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. اور حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر سنے سنائے ہیں الحمدللہ, تو جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اللہ والوں سے محبت کرنا, ہمیں اللہ والوں سے نسبت رکھنا, اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنا, اللہ والوں سے پیار کرنا, ان کی غلامی کو, ان کی غلامی کے پٹے کو اپنے گلوں کے اندر ڈال لینا, اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں کامرانی ہے. اور حضرات, اللہ والوں کی نگاہی ہے کہ انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے. اگر کسی انسان پر کسی اللہ والے نے کرم فرما دیا تو دن کی دنیا بدل سکتی ہے. یہ اللہ والوں کا کرم ہے, کیونکہ جو علم درس گاہ میں نہ مل سکتا ہو وہ اللہ کے ولی کے دربار میں مل جاتا ہے. میں مانتا ہوں کہ درس گاہ میں علم حاصل کیا جاتا ہے, مگر خانقاہ میں بھی علم حاصل کیا جاتا ہے, درس گاہ میں بھی علم ملتا ہے اور خانقاہ میں بھی علم ملتا ہے, مگر دونوں جگہ علم حاصل کرنے میں زمین و آسمان کا فرق. درس گاہ میں علم پڑھایا جاتا ہے اور خانقاہ میں محبت سے پلایا جاتا ہے.
سبحان اللہ.
درس گاہ میں پہلے زبان کو سیدھا کیا جاتا ہے اور خانقاہ میں پہلے دل کو مضبوط کیا جاتا ہے.
سبحان اللہ.
درس گاہ میں اگر کوئی دیوانہ آتا ہے تو اس کو دانا بنایا جاتا ہے, اور خانقاہ میں کوئی دانا آتا ہے تو عشق رسول میں دیوانہ بنایا جاتا ہے. ایک عالم ظاہر اپنی کتابوں کے ذریعے درسگاہ میں بیٹھ کر کے جو علم اپنے کسی شاگرد رشید کو 15 سال میں عطا کرتا ہو, اگر اللہ کا کوئی ولی اپنے مرید کو وہی علم دینا چاہے تو منٹوں سیکنڈوں میں عطا فرما سکتا ہے. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے, اللہ کے ولیوں کا معاملہ ہے. یہاں تو دل کی دنیا بدل جایا کرتی ہے. حضرات, کون نہیں جانتا ہے حضرت شاہ اسماعیل علیہ رحمت و رضوان کو, آپ کی جہاں کرامتیں اور مشہور ہیں, ان کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ آپ کی بارگاہ میں کند سے کند ذہن والا بچہ جب حفظ کرنے آتا ہے تو چند مہینوں میں حافظ قرآن بن جاتا ہے. جو کہیں نہیں پڑھتا ہو وہ اللہ کے ولی حضرت شاہ اسماعیل کے دربار میں حافظ قرآن بن جاتا ہے. یہ ایک کرامت. حفظ کرانا بڑا مشکل ہے, اچھے سے اچھا لڑکا بھی کتراتا ہے, شیطان بڑا مخالف رہتا ہے پڑھنے والے بچے کے, اس لیے اس کا مقام بہت بلند و بالا ہوتا ہے, اس کا مقام بہت ارفع و اعلیٰ ہوتا ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لِتَزَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ عِلْمٍ. آقا فرماتے ہیں جب کوئی طالب علم علم دین حاصل کرنے کی غرض سے اپنے گھر کی طرف سے مدرسے کی طرف چلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں طالب علم کے. تو شیطان قرآن کریم پڑھنے والے کو علم حاصل کرنے والے کا بہت دشمن رہتا ہے, بہت مخالف رہتا ہے. تو حضرت شاہ اسماعیل علیہ رحمت و رضوان کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ جو آپ کی بارگاہ میں آتا ہے وہ چند مہینوں میں حافظ قرآن بن جاتا ہے. ایک مرتبہ آپ اپنے شاگردوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہیں, ایک نوجوان ہانپتا کانپتا دوڑتا ہوا آیا اور عرض کرنے لگا, سرکار میری مدد فرمائیے, سرکار میرے حال زار پر رحم فرمائیے. اچھا بزرگوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ اخلاق سے دل کی دنیا بدلی ہے, انہوں نے اخلاق بڑا پیارا رہا ہے, اس لیے کہ بزرگوں کا جو کام رہتا ہے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق رہتا ہے, اور میرے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اخلاق ہی سے کام کیا, اخلاق کی تلوار سے ہی علم دین کو اور دین اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا ہے. تو وہ نوجوان دوڑتا ہوا آیا بارگاہ حضرت شاہ اسماعیل میں اور کہا, سرکار میری مدد فرمائیے, میرے حال زار پر رحم فرمائیے. آپ نے فرمایا کون سی پریشانی ہے تیرے کو؟ اس نے کہا, سرکار پہلی بات تو پہلے شادی ہی نہیں ہو رہی تھی, ہو ہی نہیں رہی تھی, کوئی رشتہ وغیرہ آ ہی نہیں رہا تھا. اب مشکل سے ایک شادی ہوئی, جس لڑکی سے شادی ہوئی ہے وہ ہے حافظ قرآن, قرآن کی حافظہ ہے, سبحان اللہ بڑی اچھی بات ہے. ہماری ماں اور بہنوں میں اگر کوئی حافظ قرآن بن جاتا ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ وہ اپنے مقدر کی سکندر ہے. تو بہرحال کہا, سرکار جو بی ہے وہ قرآن کی حافظہ ہے اور بی نے مجھ سے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جب تک تو بھی حافظ قرآن نہیں ہوگا میں تجھ سے گفتگو نہیں کروں گی. مشکل میں پھنس گیا, ایک تو شادی ہو نہیں رہی تھی اللہ کے بندے کی, اب ہوئی بھی تو بیوی نے ایسی شرط لگا دی کہ بڑا مشکل ہے. اب یہ کیسے جائے کیسے پڑھے, عمر کا تقاضا ہے. لیکن پھر بھی اللہ کے ولیوں میں جب جاتا ہے سبحان اللہ, تو اللہ کے ولی تو دل کی دنیا بدل دیا کرتے ہیں. گیا اور اس نے سوچا, اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جب انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے, انسان گردش ایام میں مبتلا ہوتا ہے, بارش انسانوں سے روک دی جاتی ہے, تو لوگ اللہ کے ولیوں کے دروازے کو کھٹکھٹایا کرتے ہیں اور دعاؤں کا عریضہ کیا کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں اللہ کا ولی جو کہہ دے گا وہی ہو جائے گا, اللہ کا ولی جو کہہ دے گا وہی ہو جائے گا. تو اس نے بھی سوچا اور تو کہیں کام نہیں بنے گا, کسی حافظ صاحب سے جاؤں گا تو چار پانچ سال وہ بھی اگڑوائے گا اور کسی کے درسگاہ میں جاؤں گا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. لہذا ہو سکتا ہے کہ اگر کسی اللہ کے ولی نے نظر کرم فرما دیا تو بیڑا پار ہو جائے. گیا کہا, حضور یہ معاملہ ہے, میرے حال اظہار پر رحم فرمائیے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اچھا ہوا تو آ گیا, اب چند مہینے انتظار کر, برداشت کر, اور ہم تجھے بھی حافظ قرآن بنا دیں گے. کہا, حضور بڑی مشکل میں بیوی ملی تھی اور مل گئی, اگر تین چار مہینے بھی انتظار کر لیا تو یہ بھی ہاتھ سے چلی جائے, حضور معاملہ ہی خراب ہو جائے گا. رونے لگا, چلانے لگا, پریشان ہو گیا. اللہ کے ولیوں کا دل جو ہے بڑا نازک ہوتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا, ٹھیک ہے, جب تو اتنی ہی اجازت نہیں دیتا تو صبح کو فجر کی نماز پہلی صف میں کھڑے ہو کر ہمارے پیچھے پڑھ لینا, فجر کی نماز ہمارے پیچھے پڑھ لینا. اب بتائیے کون سا علم دیا جائے گا, کون سی محبت سے پلایا جائے گا, کہاں سے کنیکشن ہے ان اللہ والوں کا؟ آپ کیا کہیں گے, مدینے سے ہے نہیں ہے؟ سبحان اللہ, انا مدینۃ العلم وعلی بابها. آقا فرماتے ہیں میں علم دین کا شہر ہوں اور علی اس علم دین کے شہر کے دروازہ. وہی تو ہے ہیڈ کوارٹر کا. تو حضرت شاہ اسماعیل علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا, صبح کو فجر کی نماز ہمارے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہو کر اور دائنے ہاتھ پر کھڑے ہو کر پڑھ لیا, ہو سکتا ہے تیرا کام بن جائے. اب یہ خوشی خوشی گھر چلا گیا, مگر اللہ کے بندے کو فکر کی وجہ سے پوری رات نیند نہ آئی, اس لیے نہیں سویا, اگر آنکھ لگ گئی تو کہیں ایسا نہ ہو فجر کی نماز ہی نکل جائے. پوری رات پڑھتا رہا, اللہ کا بندہ آج تو بالکل پوری رات مجاہدے میں گزار دی, اور کہیں ایک ٹائم کی بھی نہ پڑھتا تھا. یہ تو اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ جس پر بھی کرم فرما دے, جس پر بھی نگاہ رحم فرما دے, یہ اللہ کے ولیوں کا معاملہ ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ, اب اس نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا, پوری رات وظیفہ پڑھتا رہا کہ کہیں صبح کی فجر کی نماز نہ گزر جائے, اور اگر صبح کا دن گزر گیا تو معاملہ بالکل ہی خراب ہو جائے گا, آئی ہوئی بیوی بالکل ہاتھ سے چلی جائے گی. اب ہوا یہ کہ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی, کھٹ سے وظیفہ بند کیا اور مسجد میں پہلی صف میں رائٹ ہاتھ پر جا کر بیٹھ گیا, کہیں دوسرا گھیر کر نہ بیٹھ جائے. بیٹھ گیا انتظار کرنے لگا اور وہاں بھی وظیفہ نے پڑھنا شروع کر دیا. جب حضرت شاہ اسماعیل علیہ رحمۃ الرضوان فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی امامت پر فائز ہوئے, فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضرت شاہ اسماعیل علیہ رحمۃ الرضوان نے جب داہنے ہاتھ کو سلام پھیرا تو جتنے اس طرف بیٹھے ہوئے مسلیان مسجد تھے سب کے سب حافظ قرآن بن گئے, سب کے سب حافظ قرآن. اور جب اس طرف کو سلام پھیرا تو جتنے ادھر تھے بے پڑے قرآن کریم پڑھنے والے وہ قرآن کریم کے پڑھنے والے بن گئے. اب اس نے کہا حضور سورہ بقرہ بھی میرے یاد ہو گئی, حضور الحم ترا بھی میرے یاد ہو گئی, یہ بھی یاد ہو گئی, جہاں سے آپ چاہے وہاں سے سن لیں. آپ نے ارشاد فرمایا تجھے مجھے سنانے کی ضرورت کیا, تیرا کام مر گیا, بیوی کو سنانے لگا, اسے ہی سنا دینا, اس سے ہی دور کر لینا. تو اللہ کے ولیوں کا معاملہ یہ ہے. تو حضرات خانقاہ میں بھی علم ملتا ہے اور دستگاہ میں بھی علم ملتا ہے, لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور اتنا فرق ہے جب حضرت ہندوستان کے راجا میرے خواجہ حضرت معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ ورضوان جب علم ظاہری حاصل کرنے کے بعد اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں نکلے, اللہ والوں کا دیکھیے. آج لوگ کہتے ہیں شان گھٹ جائے گی, معاملہ جانے کیا ہو گیا ان لوگوں کو, بات سمجھ میں نہیں آتی بھائی, مرید ہونا وہ تو ہی سمجھتے. ارے اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جانا, کسی اللہ والے کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لینا کون سی غلط بات ہے, یہ تو ہمارے بزرگوں نے کام کیا ہے اور انہیں ہمیں بتایا. تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں نکلے, انہوں نے سوچا اب علم ظاہری تو حاصل کر لیا, علم باطنی کو اور حاصل کروں گا, اور علم باطنی جب تک کسی اللہ والے کے دربار میں حاضر نہ ہوگے تم کو علم باطنی حاصل نہیں ہوگا. اس وقت قصبہ ہارون میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولایت و کرامت کا بڑا ٹنکا بج رہا تھا, آپ ہی سیدھے ادھر ہی چلے گئے. جب پہنچے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں تو چند درویش بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے ولی حضرت خواجہ عثمان ہارونی بھی اپنے وقت کے باکمال ولی تھے. انہوں نے دیکھا حضرت خواجہ پاک تو مرید ہونے کی غرض سے گئے تھے, انہوں نے دیکھا ابھی حضرت خواجہ پاک نے کچھ بیان نہیں کیا, اور حضرت خواجہ پاک نے جب اپنے پیر و مرشد کو دیکھا تو دل کی دنیا بدل گئی اور سوچنے لگے معین الدین جس پیاس کو حاصل کرنے تو آیا ہے تیری پیاس اسی دربار میں بجھے گی دیکھ کر کے. کیونکہ لوگ بتاتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بزرگوں کا معاملہ کہ ان کو جب کوئی دیکھ لیتا تھا تو وہ ہدایت پا جاتا تھا. اب کسی نے سوال کیا کہ حضور کو ابو جہل نے دیکھا, ابو لہب نے دیکھا, وہ ہدایت نہیں پایا, اور بایزید بستامی کو لوگ دیکھتے تھے تو وہ ہدایت پا جاتے تھے, یہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ تو جواب دینے والا بڑا پیارا جواب دیتا ہے کہ حضور کو ابو جہل نے دیکھا, حضور کو ابو لہب نے دیکھا, مگر نبی سمجھ کر نہیں دیکھا, عبداللہ کا بیٹا سمجھ کر دیکھا. اگر وہ بھی نبی سمجھ کر دیکھ لیتے تو وہ بھی مسلمان ہو جاتے. تو حضرات حضرت خواجہ پاک نے جب اپنے پیر و مرشد کو دیکھا تو سمجھ لیا کہ یہی ہمارا جو کام باقی ہے وہ ہو جائے گا. ابھی پیر و مرشد سے کوئی ظاہر نہیں کیا کہ ہم آپ کی بارگاہ میں مرید ہونے کی غرض سے آئے ہیں, بہرحال بیٹھ گئے. پر نگاہ ولی کا کیا کہنا, دلوں کی دلیا بدل جاتی ہے. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ جب عالم دین کے پاس جاؤ تو زبان سنبھال کر جاؤ, اور اللہ کے ولی کے دربار میں جاؤ تو دلوں کو سنبھال کر جاؤ. اس لیے اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں یہ دلوں کے جاسوس ہوا کرتے ہیں, تم سمجھو یا نہ سمجھو لیکن یہ جان لیتے ہیں تمہارے دل میں کون سا چور ہے, تمہارے دل میں کیا چیز ہے, یہ جان لیتے ہیں. اچھے ارادے سے آئے ہو اسے بھی جان لیتے ہیں, برے ارادے سے آئے ہو اسے بھی جان لیتے ہیں. اللہ کے ولی حضرت خواجہ عثمان ہارونی سمجھ گئے کہ اس ارادے سے آئے ہیں, ان کے دل میں یہ ارادہ ہے, ان کے دل میں یہ تمنا ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا معین الدین ہم سمجھ رہے ہیں تم ہماری بارگاہ میں کیا کرنے آئے ہو, ہم جانتے ہیں تم ہماری بارگاہ میں کیا لینے آئے ہو, چلو ایسا کرو پہلے وضو کر لو, اس کے بعد دو رکعت نماز نفل پڑھ لو. یہ پیر و مرشد کی بارگاہ سے علم دیا جا رہا اور علم دینے کا انداز دیکھیے, سبق نہیں پڑھایا جا رہا ہے, درسگاہ میں بیٹھ کر کے کتاب نہیں پڑھائی جا رہی ہے, ان اللہ والوں کا معاملہ ہے. آپ نے فرمایا پہلے وضو, بعد دو رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جاؤ. اب بیٹھے, اور بیٹھنے کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ اب سورہ بقرہ کی ایک مرتبہ تلاوت کر لو. سورہ بقرہ کی تلاوت ہوئی, اس کے بعد ارشاد فرمایا ایک رات کا ایک دن کا مجاہدہ کرو, یعنی ذکر و اذکار میں ایک دن ایک رات گزارو. جب اس سے فارغ ہو کر دوسرے دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, ارشاد فرمایا بیٹا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو. 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا معین الدین آسمان کی طرف دیکھو. آسمان کی طرف دیکھو, کون سی کتاب سے پڑھایا؟ ابھی پڑھایا نہیں کسی بھی کتاب سے, بتایا جا رہا ہے یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو, اور پھر فرما رہے ہیں آسمان کی طرف دیکھو. حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں آسمان کی طرف دیکھو اور مجھے بتاؤ کہاں تک دیکھ رہے ہو, مجھے بتاؤ کہاں تک دیکھ رہے ہو. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان کے ساتوں طبقوں کو پار کر کے عرش آدم نظر آنے لگا. عرش آدم نظر آنے لگا, جب نیچے دیکھا تو تحت السرا نظر آ رہا ہے. کہا حضور اوپر دیکھتا ہوں تو عرش آدم, نیچے دیکھتا ہوں تو تحت السرا. کہا 1000 مرتبہ اور سورہ اخلاص پڑھ لو. ابھی کمی ہے, ابھی پورا معاملہ نہیں بنا, ابھی پورے عالم نہیں بنے. ادھر تو عالم ظاہر بن کے آئے ہو, میں عالم باطن بنا رہا ہوں آپ کو, ابھی پورے نہیں بنے. 1000 مرتبہ اور پڑھو, پڑھنے کے بعد پھر کہا